السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے آیت نمبر 210 سے ہم دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام جو مکہ والوں کی طرف سے لگتا تھا, آپ کو شاعر کہتے تھے, اسی طرح آپ کو کاہن بھی کہتے تھے. اب ان اگلی آیات میں اس الزام کی تردید ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں. وما تنزلت به شیاطین, اور اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوئے. وما ينبغي لهم, اور ایسا کرنا تو ان کے لائق بھی نہیں. وما يستطيعون, اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. بلکہ انهم من السمع لمعزولون, بلکہ وہ تو اس وحی الہی کے سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں, یعنی کہ وہ اس کو سن بھی نہیں سکتے. تو باقی باتیں تو اس کے بہت بات کی باتیں ہیں. لہذا فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر, تو مت پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو, ورنہ فتکون من المعذبین, ورنہ تم ہو جاؤ گے عذاب پانے والوں میں سے. ان آیات میں اس بات کا اظہار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے. ابھی چند آیتیں پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ کتنی شد و مد سے تنزیل میں رب العالمین اور جبرائیل کے ذریعے اور علی قلب محمد, یہ سب باتیں کر کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ اس قرآن کو ذکرہ کہا گیا 209 آیت میں. نصیحت, اور جب کوئی چیز نصیحت کے لیے ہوتی ہے تو اس کو ماننا لازمی ہے, اور ماننے کے لیے دل کی بات لازم ہے. لیکن چونکہ یہ قرآن ان کے وقت کے رواج سے میچ نہیں کرتا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام یہ لگا دیتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ کے پاس کوئی شیطان آتا ہے اور وہ اس کو پیش کرتا ہے. جب کچھ دن کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف ہوا تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد, کیا بات ہے, تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا. یعنی نعوذ باللہ جبرائیل کو وہ شیطان کہتے تھے. اب بھی انٹرنیٹ پر ایسی تصویریں عام کی جاتی ہیں کہ جس میں غار حرا کے باہر شیطان کو بیٹھا دکھاتے ہیں, اور آج بھی کچھ لوگوں کا گمان کیا ہے اور اسی کی کوششوں میں وہ لگتے ہیں کہ یہ ثابت کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خود نہیں بولتے تھے, فرشتہ نہیں آتا تھا, بلکہ شیطان آتا تھا. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اتنے یقین کے ساتھ یہاں رد کر دیا کہ وہ تو اس کو کر ہی نہیں سکتے, بلکہ وہ تو اس کو سننے سے بھی معزول ہے. یہ جو لفظ ہے نا لمعزولون, معزول کی جمع, اردو میں بھی بولتے ہیں نا کسی کو معزول کر دیا, عزل اس کا, عزل اس کا روٹ ہے, یعنی کسی کو اس کی جاب سے ہٹا دینا, کسی کو لے آف کر دینا. پہلے شیاطین آسمانوں تک جا کر باتیں سنتے تھے, فرشتوں کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو یہ کچھ نہ کچھ سنتے, اور اس کے بعد پھر ان میں سے کوئی ایک نیچے سے دوسرے کو کہتے کہتے کاہنوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتا تھا. لیکن جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو اس وقت پھر پہرے لگ گئے. یہ سب کچھ ہم سورت جن میں پڑھیں گے کہ اب تو وہاں جاتے ہیں تو ہمیں اوپر سے شعلہ پڑتا ہے, ہم نہیں کر سکتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ قرآن پڑھ کے لگتا ہے کہ یہ شیاطین کی کلام ہے. اب دیکھیے کہ کلام کیا ہوتا ہے, میں آپ کے ساتھ بولتی ہوں نا, یہ میرا کلام ہے. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کرتے ہیں, وہ آپ کا کلام ہے. کیا کلام کسی انسان کے اندر کی خبر نہیں دیتا؟ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے جیسے پانی ابل رہا ہو تو اس کی بھاپ نکلے, دودھ ابل رہا ہو اس کی بھاپ ہو. آپ دال ابالتے ہیں, کیا ہر ابال کی سمیل میں فرق ہوتا ہے؟ آپ گھر میں گھستے فوراً بتا دیتے ہیں آج کیا پکا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کلام کو جو باتیں ہیں اس کو بھاپ محسوس کریں, تو یہ قرآن کا جو پیغام تھا جو اللہ کے نبی کی زبان سے موتی جھڑتے تھے, کیا یہ شیطانوں کی بھاپ ہوگی؟ بات سمجھ جائے, یعنی قرآن کا پیغام بتا رہا ہے کہ یہ شیطانوں کا نازل کردہ نہیں. اور کیا شیطان لوگوں کو اتنی خوبصورت باتیں بنائیں کہ وہ بلوالی دینی احسانہ, اور وہ یہ کہیں گے کہ فخش اور منکر چھوڑ دو؟ ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اس قرآن کی نفرت میں یا اس چڑ میں اتنے آگے سے بڑھ گئے کہ ناممکن بات کی بات کرتے ہیں. تو لہٰذا الحمدللہ عربوں کا جو یہ خیال تھا کہ شاعروں کے پاس جو ہیں وہ جن ہوتے ہیں, اور وہ ان کے ذریعے سے اچھی اچھی باتیں ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور وہ اس کو لوگوں میں پیش کرتے ہیں. اور جس دور میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا, جب نیا نیا اللہ کے نبی پہ کلام آیا, تو مکہ والوں کو یہی گمان لگا کہ شاید آپ بھی اسی طرح سے وقت کے رواج کے مطابق یہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے. سورۃ الرحمن کی آیت 15 میں بھی آتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ, اور اس نے پیدا کیا ان جنات کو آگ کی لپٹ سے. تو گویا کہ فرشتے کی طرف سے قرآن کا لایا جانا اور شیطان کی طرف سے اس کو نہ ہونا ثابت کر کے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک محفوظ کلام ہے. اور اس کلام کی اصل کیا ہے کہ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ. دیکھیں جب قرآن ہمارے لیے ذکرہ بنتا ہے نا, تو ہماری زندگی سے شرک نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا کر کہ وہ نصیحت جو پیغمبر کرتے تھے یا وہ نبیوں کا کردار جو خود ان کا اپنا تھا, یہ سب کچھ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے, جس کے سوا کوئی اور لائق نہیں ہے. خوشبو سے پہچانا جاتا نا کوئی بھی کام, پھول ہوگا تو اس کی خوشبو ہوگی, کوئی گندگی ہوگی تو اس کی بدبو ہوگی, قرآن سے تو خوشبو آتی ہے. تو لہٰذا اس قرآن کو دیکھو اور پھر سوچو کہ یہ اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا. تو یہ شیطان تو اتنی پیاری باتیں نہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیٹینک ورسز نہیں ہے, یہ رحمان کا کلام ہے. سورۃ بنی اسرائیل آیت 88 میں بھی یہی چیلنج ہم پڑھ چکے کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله, کہ اگر تم سب انسان اور جن مل جاؤ اور اس قرآن جیسا کہ قرآن لانا چاہو تو تم نہیں لا سکتے. سورہ بقرہ میں کیا پڑھا تھا, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, تو گویا کہ جو چیز اچھی ہوتی ہے نا اسی کی کاپیز بنتی ہیں, اسی کے بارے میں لوگ نقلے مارتے ہیں. تو قرآن تو اتنا پیارا ہے, اور سب سے بڑی بات دیکھیے کہ اس قرآن کو تو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا گیا, تو یہ شیطان کا کلام کیسے ہو سکتا ہے نعوذ باللہ. سورۃ ہجر آیت 17 اینڈ 18 میں بھی آتا ہے وحفظناہ من کل شیطان الرجیم, ہم نے اس کی حفاظت کی ہر شیطان الرجیم سے, ہاں مگر الا من استرق السمع, جو سماعت کو چرا لے. پھر فتباہ شہاب و مبین, اس کے پیچھے کھلا شولہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. سورج جن آیت 8-9 میں آتا ہے وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ بے شک ہم نے آسمان کو چھوا تو ہم نے پایا بھرا ہوا ہے وہ چوکی داروں سے. اور مطلب یہ ہے کہ آج قرآن کی حفاظت پر بہت زیادہ گارڈ رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے, تو لہٰذا کرو کیا. اب یہاں سے کہانت کی بات ہے. دیکھیے کسی کو یہ کہنا کہ وہ ہمیں مستقبل کے حالات بتا سکتا ہے اس کو کہانت کہتے ہیں. آج کے دور میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پامسٹری. عربوں میں یہ چیز عام تھی اور وہ یہاں شرک کی ایک دم آیت آتی ہے نا تو سمجھ نہیں آتی کہ اس آیت کا یہاں مضمون کیا تھا. مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے یہ توقع رکھنا کہ تمہارے کاہنوں اور جوتشیوں کی طرح آنے والے وقت کی تمہیں خبریں بتا دیں گے تو یہ بات درست نہیں ہے. اللہ کے نبی کا پیغام بہت عمل والا تھا, تو لہٰذا یہاں شرک کی بات کر کے فلا تدعوا مع اللہ الہ آخر, دوسروں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ ورنہ کیا ہوگا فتکون من المعذبین, عذاب والوں میں ہو جاؤ گے. اگر صرف اس ایک آیت کو آپ پیش کریں لوگوں کے سامنے جو شرک کرتے ہیں تو جواب کیا ہے ان کا کہ دیکھ لو جو بھی شرک کرے گا اس کو عذاب ضرور ملے گا. آج کے دور میں ہمارے ہاں کہانت کی عمومی شکلیں کون سی ہیں؟ کسی کو ہاتھ دکھانا, یہ ہفتہ کیسا گزرے گا, آپ کے ستارے جو ہیں وہ کدھر ہیں, کیا بولتے ہیں, گردش میں ہیں کہیں نہیں ہیں, یہ سب چیزیں اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. کوئی کسی کاہن کے پاس گیا, اس کی بات پیش کی صرف اس کو اپنی, تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں. اور اگر فرمایا کہ اس کی کسی بات پر ایمان لے آیا تو گویا کہ اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجا گیا. تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں کہ جو حقیقت میں آج ہماری امت کو اچھوت کی طرح لگی ہوئی ہے. بڑے بڑے اخباروں میں ایسے ایسے میگزین اور فلمی صفحے اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہیں, لیکن یہ جو قسمت کا حال معلوم کرنا اور وقت سے پہلے کسی چیز کا جاننا اور اس کی کوشش کرنا, اسلام اس کے بارے میں بہت دو ٹوک بات کرتا ہے. اس کے بعد بڑی دل سوز آیت ہے. آج آپ اپنے اوپر لے کر ایسے پڑھیں جیسے یہ آج نازل ہو رہی ہے, پھر بتاؤں گی کہ اللہ کے نبی پر جب اتری تھی تو کیا تھا. آیت کیا ہے 2:14, اور خبردار کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. 3 نبوی میں یہ آیت نازل ہوئی. پہلی آیت کیا تھی؟ اقرب اسم ربک الذی خلق. پھر اس کے بعد سورت مدثر کا پیغام بھی کچھ اسی قسم کا تھا کہ قم فانذر. 3 سال ہو چکے تھے آپ کو نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے, اور اس کے بعد اب یہ آیت اترتی ہے کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. پہلی لفظ دیکھیے انذر. آپ سب اس وقت سب کو بھول جائیں, صرف اور صرف اپنے عشیرے کو ذہن میں رکھیں. اور عشیر کون ہوتا ہے آپ کو پتا؟ پیچھے لکھایا ہوا آپ کو, عشیرہ کنبہ, جیسے ہم کہتے ہیں نا خاندان, برادری, فرسٹ فیملی, سیکنڈ فیملی. تو عشیرہ عشر سے 10, یعنی جس کو ایکسٹینڈڈ فیملی کہہ سکتے ہیں آپ, کزنس, اور کزنس کی آگے نسل اولادیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشیرہ کون تھا؟ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب. پہلی بات ہے کہ جب کہہ جو دیا تھا کہ سب کو بتاؤ تو کیا اس میں عشیرہ نہیں آیا تھا؟ آیا تھا, لیکن یہاں فطرت کا اصول بتا دیا کہ انسان جب کسی بات کو اپنے قریبی لوگوں سے شیئر کرتا ہے اور قریبی لوگوں کی سپورٹ اس کو مل جاتی ہے تو ہیلپرز ملتے ہیں, باہر جا کے بات کرنا آسان ہوتا ہے. جو بندہ بھی اپنے گھر اور اپنے خاندان سے ہی جھگڑ رہا ہے, ان سے نہیں نبٹ پا رہا, باہر کیسے بات جائے گی. دوسری وجہ یہ کہ مکہ میں قبائلی معاشرت تھی, جس کو آپ کہیں ٹرائبل مینٹیلیٹی تھی, کام آئے یہ بات تھی. تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ ایک قسم کی ڈھال تھی قبیلہ ان کے لیے. اب اللہ کے نبی کو جو پیغام دیا گیا تھا وہ آپ کے قبیلے کے لیے بالکل نئی چیز تھی. آپ اپنے اوپر لیں, بالکل آج کی ڈیٹ لکھ کے لکھیں کہ اللہ آپ کو کہتے ہیں وانذر. پہلی بات تو دیکھیے انذر, یہ نہیں کہا کہ اب شیر. دین کا مزاج نذر والا ہے. ہاں نذر دینے کے بعد جب لوگ چلنا شروع ہو جائیں تو پھر بشیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ نذیرم و بشیرا, یا بشیرم و نذیرا. تو پہلا حکم ڈرانے کا. لوگ کہتے ہیں کیوں ڈراتے ہو؟ اس لیے کہ لوگ نہیں ڈر رہے. جب لوگ ڈر چکے ہوتے ہیں پھر ان کو اپنی نیکیاں کم لگتی ہیں سورہ فرقان کے ان لوگوں کی طرح کہ دے کے بھی ڈرتے رہتے ہیں پھر ان کو تسلیاں دو نہیں اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کی قدر کرے گا. تو معاشرہ تو پہلے ہی ہوا کے رخ پہ جا رہا ہے اور ان کی تو زندگی اپنی مرضیوں میں جا رہی ہے, اوپر سے آپ اور خوشخبریاں بھی دے دیں کہ یہ کر لو تو اتنا ثواب اور آپ کو تو جنت ملنی اور آپ تو مرحوم اور مغفور ہے, تو ضرورت پھر وہ کیوں مانیں گے. تو یہاں کہا کہ اپنے رشتے داروں کو تم ڈراؤ, ان کی طرف چلو. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ صورت اپنی چھوٹی چھوٹی آیتوں اور اس طرح سے ایک ملو جس کو آپ کہیں گے ایک حسن ہے اس میں, مگر بالکل ایک خطبہ. شروع میں کہانیاں سنائی اور اب کہانیوں کے بعد خود کیا کرنا ہے وہ چیز سامنے رکھ دی گئی. اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت علی کو ایک دعوت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا, کھانے کی دعوت پہ بلایا. اب آپ لوگوں کو بھی یہاں ٹپس ملتی جائیں گی نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. حضرت علی آپ ہی کے زیر کفالت تھے اور آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے, یعنی گویا کہ گھر کے بندے تھے. آپ نے تمام بنو ہاشم کو کھانے پر مدعو کیا. کھانے کے بعد آپ نے انہیں دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے, جب آپ ان کو دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے کیا ہوا وہ میں آپ کو لفظ سناتی ہوں کہ آپ نے دعوت کیسے دینی ہے. لیکن انہوں نے شور و غل مچانا شروع کر دیا اور آپ کی بات سنے بغیر چلے گئے. کچھ روز کے بعد آپ نے ان کو دوبارہ مدعو فرمایا. ہم کہتے ایک دعوت کر تو دیا اور کیا کریں, کچھ دن کے بعد دوبارہ بلایا. اس دفعہ کھانے کے بعد چاروں نہ چار وہ بیٹھے رہے, یعنی ولنگلی اور ناٹ ولنگلی بیٹھے رہے, اور آپ نے ان کے سامنے ایک دعوتی خطبہ دیا. یہاں سے پتہ چلتا صرف چلتے پھرتے نہیں سنانا, کبھی بٹھا کر بھی سنائیں, سنانا رشتہ داروں کو ایک ایک پروٹوکول کے ساتھ جیسے باقی کاموں کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ کہنا ہم سب سناتے ہیں, ہم کہتے ہیں, ہم بانٹتے ہیں, ہم دیتے ہیں, نہیں, آپ نے پورے پروٹوکول سے ان کو بٹھایا. جب بیٹھ گئے تو اب ان کو سننا پڑا. یہ خطبہ مختصر ہے مگر آپ کے عظیم خطبات میں سے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اس کو ہی نہیں مانتے اور پیچھے دوسری چیزوں پہ چلتے ہیں. اب وہ خطبہ کیا تھا اس کو سن لیجئے. چند حدیثیں سے بہت ساری ہیں لیکن میں آپ کو بعد میں ریفرنس بتا دوں گی تو آپ کو خود بھی پڑھنا چاہیں پڑھیں. مسند احمد کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تو اللہ کے نبی صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور یا سباحہ کہہ کے آواز دی. یہ قسم کا اس دور میں کسی کو کال کرنے کا طریقہ تھا, کیونکہ مائکس تو نہیں تھے, تو کوئی بھی کسی کا اس کو خبر ہوتی خاص طور پہ دشمن کے حملے کی تو لوگ یہی کہتے یا صبح او صبح ہائے صبح, تو لوگ فوراً جمع ہوتے. لوگ جمع ہو گئے, جو نہیں آ سکتے تو انہوں نے اپنے آدمی بھیج دیے, کیونکہ اللہ کے نبی کی سچائی کا یقین تھا, صادق اور امین ہے, کیونکہ بہت بڑی خبر ہے. خیر لوگ گئے. اس وقت آپ نے فرمایا اے اولاد عبد المطلب, اے اولاد فہر, بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر تمہارے دشمن کا لشکر پڑا ہوا ہے اور گھات میں ہے, موقع پاتے ہی تم سب کو قتل کر ڈالے گا, تو کیا تم سب مجھ کو سچا جانو گے؟ یعنی یہ امپاسبل بات تھی اس دور کے حساب سے, لیکن سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں ہم آپ کو سچا ہی سمجھیں گے. جب لوگوں نے اس بات کی گواہی دی تو پھر آپ نے فرمایا سن لو میں تمہیں آنے والے سخت عذابوں سے ڈرانے والا ہوں. اس پر ابو لہب ملعون نے کہا تو ہلاک ہو جائے, یہی سنانے کے لیے تو نے ہمیں بلایا تھا. اور اس کے جواب میں سورۃ تبت یدا ابی لہب علی اتری, یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ہم اتنا سخت ریئیکشن سن کے روئیں اور چیخیں اور کہ ہائے پارٹی خراب ہو گئی, نہیں چلو لاؤ کپڑوں کی باتیں کریں, ڈراموں کی کرتے ہیں, چھوڑو یہ پھر کبھی کریں گے. نہیں, مسند احمد میں اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اے فاطمہ بنت محمد, اے صفیہ بنت عبد المطلب, کون تھی آپ کی پھپھو, سنو میں تمہیں اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آ سکتا, ہاں میرے پاس جو مال ہو جتنا تم چاہو میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں. صحیح مسلم کی روایت. کتنا اس میں گہرا سبق ہے, جو مجھ سے لینا ہے آج لے لو. دیکھیں مریں گے نا تو ہمارا ورثہ ہمارے رشتے داری لے جائیں گے. آج زندگی میں بھی اگر ہم ان کو دینا شروع کر دیں نا گفٹس کی صورت میں اور اچھے تحفوں کی صورت میں, تو ہو سکتا ہے کہ اس کلام کی جو سختی ہے ان کو ذرا کم لگے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ شاید کے اترنے پر اللہ کے نبی نے قریشیوں کو بلایا اور انہیں ایک ایک کر کے عام طور پر خطاب کیا, یعنی سب کے نام لیے اور فرمایا قریشیوں اپنی جانیں جہنم سے بچا لو, اے کعب کے گھر والوں اپنی جانیں آگ سے بچا لو, اے ہاشم کی اولاد کے لوگوں اپنے آپ کو اللہ کے عذابوں سے بچا لو. اے عبد المطلب کے لڑکو، اللہ کے عذابوں سے بچنے کی کوشش کرو. اے فاطمہ بنت محمد، اپنی جان کو دوزخ سے بچا لو. قسم اللہ کی، میں اللہ کے یہاں کسی چیز کا مالک نہیں، بے شک تمہاری قرابت داری ہے، جس کے دنیاوی حقوق میں ہر طرح ادا کرنے کو تیار ہوں. یہ مسلم کے الفاظ ہیں، اور بخاری مسلم میں اکٹھا کریں تو اس میں تھوڑے سے الفاظ فرق ہے کہ آپ نے پھوپھی صفیہ بیٹی فاطمہ سے یہ بھی کہا کہ میرے مال میں سے جو چاہو طلب کر لو. اور اسی طرح ابو یعلیٰ میں کہ اے قصیہ ہاشم، اے عبد مناف، یاد رکھو میں ڈرانے والا ہوں اور موت بدلہ دینے والی ہے، اس کا چھاپا پڑنے والا ہے اور قیامت وعدہ گاہ ہے. اتنا سوز اگر آپ کے اندر ہو کون نہ سنے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی خود پہاڑ پہ چڑھ چڑھ کے جا رہے ہیں. پھر ایک اور آپ کا خطبہ ملتا ہے اسی میں مسند احمد میں آتا ہے، جب یہ آیت اتری آپ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے، اس کی چوٹی پر پتھر تھے، وہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا بنی عبد مناف، میں تو صاف چکنا کر دینے والا ہوں، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے دشمن کو دیکھا اور دوڑ کر اپنے عزیزوں کو ہوشیار کرنے کے لیے آیا تاکہ وہ بچاؤ کر لے، دور سے اس نے غل مچانا شروع کر دیا کہ پہلے کی خبردار ہو جائے. مسلم اور نسائی کی روایت. اب آپ خود سوچئے، ہم اپنے اوپر لے کے سوچیں، اتنی تڑپ کس کو لگتی ہے؟ دیکھیے خدا نخواستہ شہر میں سیلاب آنے والا ہو تو ہمارے رشتہ داروں تو ہم بیٹھے رہیں گے اور ان کو بےچاروں کو خبر نہیں. آپ نے کوئی ایسی میسج سن لیا جو بالکل کوئی انسٹنٹ میسج تھا، ہر ایک کو وہ نہیں پہنچتا، تو آپ بتائیے کیا ہم بیٹھے رہتے؟ اور بھی بہت ساری روایت موجود ہیں، تفسیر ابن کثیر میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، تو چلیے آتے نبوت سیرہ کی بک ہے، اس میں جا کے آپ یہی موضوع کھولیے، پڑھ کے بتائیں. ہم یقین کریں سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والی ہیں. جہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا پکایا، بکری پکائی، گوشت کیا، تین سیر اناج تیار کیا، دودھ رکھا. کہتے ہیں کہ یہ جو خاندان کے لوگ تھے یہ بہت خوب کھانے والے لوگ تھے، ایک ایک بندہ پوری پوری بکری کھا جاتا تھا، اور تقریباً 40 لوگ جمع ہوئے تھے جس میں سے اللہ کے نبی کے چچا بھی تھے. اور یہ وہی وقت ہے کہ جب ابو لہب نے جھٹلایا، لیکن ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے جو کرتے ہو کرتے جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. کس طرح کی مرحلوں سے گزرے. آج ہمارے گلے کی سب سے بڑی پھانس ہمارا خاندان ہے، جھوٹ کے سچ. اور میں سوچتی ہوں کہ جتنی محبت بندے کی فطرت میں اپنے خاندان سے ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوتی. آپ زمین کے کسی ٹکڑے پہ پہنچ جائے، 10-20 سال سے کسی کو نہ ملے ہوں، جہاں آپ کو کوئی رشتہ دار یا اس کی کوئی وجہ سے کوئی چیز دکھے گی، ایک دم آپ کے ذہن میں وہ بچپن کی ساری محبتیں ہو جاتی ہیں. تو کتنا اہم ہے اپنے رشتہ داروں تک اس بات کو کرنا. اور یہ بات ہے کہ ہماری نہیں سنتے تو اگر اللہ کے نبی کہتے پہلی دفعہ کہا نہیں سنتے تو بیٹھ جاتے، پھر بولے اور دوبارہ وہ سن کے گئے. جی آپ ارم کچھ کہیے، تھوڑا سنچی بولے ورنہ مجھے دہرانا پڑے گا. ادھر آ جائیں، بھاگ کے آ جائیں فٹافٹ. جی یہ اپنا کوئی ایکسپیرینس بتانا چاہتی ہیں، بھاگا کریں، بھاگ کے آئے گا.
ہاں جی میں اپنا یہ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. کچھ عرصے پہلے میرے اوپر میں بھی یہی تڑپ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے رشتے دار بھی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ سر ماشاء اللہ کے اتنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قرآن جیسی خوبصورت کتاب ہمیں ضرور زندگی میں پڑھنی چاہیے. تو اسی طرح دعوت کی اور ان سب کو بنایا، کیونکہ گھر کا تو شاید سارے آنے والا بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا. میں نے سورہ مومنوں کی 10 آیتیں شروع کی جو ہیں اور اس سے اسٹارٹ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب نے بیٹھ کے سنا اور اینڈ میں یہی کہا کہ ہاں ہم بھی قرآن سیکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح دوسرے ہفتے میں دعوت تھی تو میں اپنا لیپ ٹاپ بھر کی تیاری کے ساتھ گئی کہ ہم، اور اس بات سے سربراہ مند تھے کہ ہم صرف ٹرانسلیشن جو ہے ضرور کریں گے اور کوئی لکھی بات نہیں کچھ بھی، ٹرانسلیشن سے بات جو ہے. جب میں وہاں گئی اور اسٹارٹ کرنا تھا تو لوگ اتنا شور سارے کر رہے تھے اور یہی کہنے لگے کہ نہیں ہم تو کہیں اور کر رہے ہیں، جنہوں نے کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور وہ اس کمرے میں بھی نہیں بیٹھ رہے تھے، مستقل اندر باہر، اور اتنا شور انہوں نے کیا. لیکن ماشاء اللہ کچھ چند ساتھی کے جو ساتھ گئے تھے جنہوں نے سنا، تب میرا سوال یہ ہے کہ اب اس کے آگے کیا اسٹیپ ہونا چاہیے.
دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹیپ لیا تھا اس کے بعد، آپ سورۃ سواد میں پھر پڑھیں گے یہ واقعہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ نے بلایا تو کچھ جو سردار تھے وہ وہاں سے یوں تکبر کے مارے اٹھ کے چلے گئے، رونق تھی. کیا کیا تھا اللہ کے نبی نے پھر اس کے بعد؟ کرتے ہی گئے، کرتے ہی گئے، اپنے دل میں درد مندی لائے، خیر خواہ ہوں. دیکھیے ہمارے رشتہ داروں ہمارے رشتہ دار ہماری بات کیوں نہیں سنتے عموماً؟ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ ہم بچپن سے ان کے ساتھ تھے, انہوں نے ہماری بچپن کی کئی غلطیاں دیکھی ہوں گی, وہ ہمیں جانتے تھے, اور جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر, یہ سچ ہے. اپنے بات نہیں سنتے, لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر انہی اپنوں کو آپ اپنی محبت کا یقین دلا دیں تو فرق پڑتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس کیا, ابھی بہت ہی بیبی سا ایکسپیرینس ہے. آپ کو پتا اسی صورت کے شروع میں آئی تھی, لا اللہ کا باخیم نفس کا, اس پہ دل میں خیال ہے. اور اسی دن یہاں بیٹھ کے بھی بات کی تھی سسٹر ماریا سے میں کہتے کہ آپ ایک فیملی کا گروپ بنائیں. بلیو می, اپنے مسلسل باہر کے رہنے کی وجہ سے کئی میری ایسی کزنز اور اپنے ساتھی جن کو میں کئی سالوں سے نہیں ملی ہوئی, انہوں نے ایک گروپ بنایا ہمارے فیملی کے سارے لوگوں کا, اور کرتے کراتے قصہ مختصر یہ ہے کہ اب اس وقت وہ گروپ, اور اس گروپ کا نام ہم نے کس, کیونکہ وہ چونکہ ساری اس طرف کی فیملی تھی نا, جو ننیال کی فیملی ہے, تو جو نانا کا نام ہے اسی نام پہ وہ گروپ بنا دیا, آلے فلان. اس سے قربت ملی, ہر ایک اپنے ظاہر ہے, کسی کا نان دادا, کسی کا نانا, کسی کا باپ, کسی کا چچا, وہ سیز کے اب میرا خیال ہے اراؤنڈ اس میں 50+ لوگ آ چکے ہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں شاید, آئی تھنک سو 50-60 کے لوگ ہیں. ان کو سب کو جمع, اب اس میں وہ ظاہر ہے کہ جب ایڈ ہوتے ہیں تو وہ نام بھی دکھتے ہیں. اب مجھے وہ نام دیکھے تو میری آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے ان کو دیکھے, ارے وہ بھی ہے. اب آپ بلیو نہیں کہ امریکہ سے لے کر پاکستان, دبئی, ہر جگہ کے وہاں ہماری اپنی فیملی کے لوگ آ گئے ہیں. خیر ایک دو دن تو وہ سسپینس ہی رہا, ہونا کیا ہے, کرنا کیا ہے, ہم نے کہا آپ کھیل لیں جو کرنا ہے. اب اس کے اندر ہلکا سا وہ رولز تھوڑا سا ان کو بتا کے, تو ارم آپ بھی اس میں نا, 3 دن ہو گیا, میں آج تیسرا لیکچر گیا, 2 دن میں ہم نے قرآن کا ایک ٹاپک صرف چھوٹا, اور آپ کو پتا ہے کہ جو فائلیں بڑی ہوتی ہیں نا ہم اس کو اسکویز کر کے بھیجتے ہیں, 64 MB کی جو فائل تھی وہ صرف 7 MB میں گئی, اس کیونکہ یہ واٹس ایپ وغیرہ فون گروپس ہوتے ہیں نا یہ اتنا افورڈ نہیں کرتے, تو ان کو یہ بھی تسلی دیں گے انشاءاللہ کہ آپ اس کو رکھیں گے بھی تو آپ کی میموری فل نہیں ہوگی. 2 دن کے بعد آج سے ہم نے وہاں سورۃ فاتح کا بھیجا. میں کہتی ہوں کہ اگر اس 100 لوگوں میں سے اگر 30-40% بھی لوگ سن کے اور پھر ان کو بتائے ہاتھ کھڑا کریں, تو وہ کوئی سیدھا ہاتھ کھڑا کرتا ہے, پھر الٹا مزہ آتا ہے اور دل میں, لیکن وہاں ہم گروپ میں کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. ایک تھی تو انہوں نے 2 دفعہ ہاتھ کھڑا کیا, مجھے سمجھ نہیں کہ 2 کیوں کھڑا کیا, بعد میں پتا چلا کہ میں نے 2 دفعہ سنا تھا, میں نے 2 ہاتھ کھڑے کیے ہیں. جی آپ نے بھی آج 2 ہاتھ کھڑے تھے. اب آپ یہ ہم آپ کی باتیں کیسے سمجھیں کہ آپ نے, آپ وہ ایک تھی وہ پہلے انہوں نے سیدھے گر کے نیچے کا ہاتھ کھڑا کیا, لیکن وہ کلوزنس اتنی اچھی فیل ہوتی ہے, اور نظریں کیا ہوتی ہیں, اچھا فلان کزن نے سنا ہے کہ نہیں, بلکہ اگر ماریا یہاں بیٹھی سن رہی ہیں تو وہ بھی اپنی فیلنگس لکھ سکتی ہیں. ہمیں ہمارا دل کھل جاتا ہے کہ یہ سن رہے ہیں, اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ سن کے وہ کمنٹس کیا دے رہے ہوں گے. دیکھیے نا, آدھے سے زیادہ لوگ ہم سے بڑے اور آدھے سے زیادہ لوگ ہم سے چھوٹے, تو کہنے کا مطلب ہے کہ خاندان خاندان ہوتا ہے, اس کی ایک محبت ہے. اور میں نے کیا سوچا جب میں وہ دیکھتی ہوں کہ بھی کس نے سنا, تو میں سوچتی ہوں کہ چلے اس گروپ بنانے سے یہ جو 15-20-25 لوگوں نے سن لیا ابھی تک, انہوں نے تو نہیں سننا تھا نا کہ یہ گروپ نہ بنتا, نہیں سننا تھا نا, اور صرف 15-20 منٹ کا کلپ, دیٹس اٹ. ان کو رول سب طریقے پر, یہ ایسی ساروں کی کلاسز شروع ہو رہی ہیں. آپ کو بھی کہا تھا شاید, آپ لوگ میرے خیال ہر بات کو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم بھی کریں, آپ سوچتے ہیں ہم آپ کو کہیں تو کریں. اسی پہ امریکہ سے گروپ بنے ہیں, یعنی یہ باتیں جب کلاسز میں ہوتی ہیں تو یہ چل جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس میں پھر دوسروں کو ملتا ہے. سیم یہی چیز آپ اپنے خاندانوں میں شروع کر سکتے ہیں. ایون میں نے ان کو ٹریننگ کے لیے اس گروپ میں ڈالا کہ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہو اسی کو پکڑ کر آپ آگے اپنے اپنے گروپس میں ترتیب لے لیں. ایک طریقہ بتانا ہوتا ہے, مقصد تو یہ ہے کہ کریں. تھوڑے دن گزریں گے انشاءاللہ, اس میں اب ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اسمال حسنہ کا شروع کر دیں. اگر زیادہ سنجیدہ لوگ سامنے آ گئے تو پھر ہم سبیل الجنہ بھی شروع کر دیں گے. کتنی آسانی ہے. اب اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا, یہ بتائیں. اور کب ہم سیکھیں گے, یہ دیکھیں اب میرے سامنے اس وقت بھی یہ بات آ رہی ہے, یعنی میں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ فیلنگ کیا آتی ہے. جیسے ابھی یہ نابیا خالد ہے, اب یہ میری کزن ہے, اتنا مجھے اس میں پیار ہے نا, اس کو بھی پتا ہے مجھے پیار ہے. یہ الگ بات ہے ہم کئی مہینے کے سال بھی نہیں ملتے. اب یہ سب کے ہاتھ ہے کھڑے ہوئے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس میں نام پڑھ کے بھی بتا دوں کہ یہ جن کے نام ہیں, یہ میرے یہ ماموں کی بیٹی ہے, یہ ماموں کی بہو ہے, یہ میری اپنی بھابھی ہیں, یہ خالہ کی بیٹی ہیں, یہ آپ کی ارم ہے جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے, یہ سسٹر کوئی اور ہے, یہ میری کزن ہے جو اسپین میں اس کے. اب یہ دیکھ کے کیا لگتا ہے مجھے روز, اور میں نے ٹائم سیٹ کر لیا ان کے ساتھ. صبح میں ہم ڈیلی وہاں کے 9 بجے جو یہاں کے 4 بجتے ہیں, تو ماریا جب وہ اس وقت الارم لگا کے سوتی ہیں, رات کو فائل ریڈی کرتی ہیں, ایگزیکٹ پورے اس وقت روز فائل جاتی ہے ان کو, بتایا کہ آپ اس کے بعد, کیونکہ ان کی صبح ہوگی نا, جہاں تک جاؤں گی مغرب کے پڑھنے کے بعد کا وقت میں نے اپنا رکھا ہے, پھر میں روز ان سے تھوڑی سی بات کرتی ہوں, کچھ سنا کوئی بات, ایسے جسٹ گیو دیم اے فرینڈلی فیلنگس. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آج کے دور میں بھی نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے. ون زیرو شیر اتکل اکربی. اور میں سوچتی ہوں کہ سب کے دلوں میں تو محبت ہوگی خاندانوں کی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دل میں تو اللہ نے بہت ہی ڈالی ہے. اور میں سوچتی تھی کہ یہ ننیال کا گروپ بنا ہے, اتفاق ہی ایسا ہے, تو اگر ددھیال سے کوئی ایک بندہ سامنے آ گیا تو ادھر بھی بن جائیں گے, کوئی سسرال کا گروپ بنا لیں, کوئی آپ اوپر کا بنا لیں. اور اس کی, اور مجھے جس سے یہ گروپ بنا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی خوشی کی خبر ہے میرے دل میں. عید والا ایک سما سا نہیں دکھتا جیسے سب کو ملتے ہیں, ہم کیوں ادھر منہ اٹھا کے چار گھنٹے روز بیٹھے رہے, اور جب کسی پارٹی میں جائیں ویکینڈ پہ تو ہم بدھو بنے بیٹھے ہیں, سب ادھر بیٹھے ہیں, شادیوں میں جائیں تو وہ ہمیں دیکھ کے کہیں یہ کیا آگے. آپ کیوں نہیں ان کو ملاتے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سنتا نہیں, آپ جا کے اکیلے میں اس کے گھر میں رو پڑے کہ تم بتاؤ تمہیں کیا ہے, میں تو تمہارے لیے اتنا تڑپتی ہوں, تمہیں کیا مسئلہ ہے. یقین کریں بعض دفعہ آپ کے الفاظ وہ کام نہیں کرتے جو آپ کے دو آنسو گراتے ہیں. تو اصل بات جو ہے نا, ساری بات کا خلاصہ, پہلے اپنے دل میں درد پیدا کریں. اگر آپ کے دل میں درد نہیں ہے تو آپ میرے کہنے پہ یہ کام کر بھی لیں گے نا, تو کوئی ایسی بات بول آئیں گے کہ وہ اس کا سر چلا جائے گا. سب سے پہلی چیز, لَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, خود کو ذبح کرو, تڑپو, پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ لوگ لائک مائنڈڈ لوگوں میں بیٹھ کے خوشی فیل کرتا ہے. آپ امیجن کریں جس دن آپ کو لگے کہ آپ کا سارا خاندان ایک سوچ پہ, اس کے بعد کوئی موقع آتا ہے ملنے کا, تو وہ کیا موقع ہوگا. وہی خوشی ہوگی جو آپ کو قرآن کی کلاس میں ہوتی ہے. تو باقی دنیا کے کام تو سارے چلتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس بات پہ اللہ کے نبی کو اللہ نے رکھا, اس پہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دیں. ہیں تو اور بھی بہت ہی خوبصورت واقعات ہیں, پڑھیے گا ضرور تجلیات نبوت, بلکہ رحیق المختوم سے بھی پڑھ لیجئے تو آپ کو ملے گا. ساتھ ہی دیکھیے اب اگلا ادب جو میں نے اپنے منہ سے کہا ہے, وہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ واقف جناح کلیمان تباک من المومنین. یہ ہے اصل, جس کو آپ کہیں کہ سونے کی بات, کہ اپنے بازو جھکا کر رکھیں ان کے لیے جو آپ کے پیروکار ہیں مومنوں میں سے. اپنے دل میں عجزی لائیں, کندھے جھکے ہوئے, توازو, دل جوئی کرے آنے والوں کی, پیار سے آتے کو دیکھ گئی نا کہ آپ پکڑی گئی ہو نا تم. اچھا بعض ہم بے تکلفی میں ایک جملہ بولتے ہیں, آ گئی ہے نا اب تو نہیں بچ کے جاؤ گی, بس وہ دل میں کہتی ہے اب میں نے نہیں جانا, میں نے نہیں اب سننا. ویلکم, اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ جو علم سیکھنے آتے تو آپ ان کو ویلکم کہتے, مرحبا, علم کو حاصل کرنے لو مرحبا. اور یہ چیز آپ کے دل میں آئے گی, جتنی سچی تڑپ آتی جائے گی دیکھیے گا لوگوں کے دل نرم ہوتے جائیں گے. دیکھیے پورے خاندان میں سے ابو لہب تو ایک ہی تھا نا, صرف ایک ابو لہب کی بات پورے قرآن میں آئی ہے بار بار, باقیوں نے اگر مانا نہیں تو اچھا بھی نہیں کہا, برا بھی نہیں کہا. خود ابو طالب کے الفاظ ہیں کہ مجھے تمہاری بات سمجھ تو آ گئی لیکن میرا بھی دل نہیں کرتا میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑوں. تو بہت زیادہ مخالفت والے لوگ نہیں ہوتے, نہ ماننے لیکن دل سے وہ مان رہے ہوتے ہیں. تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توازو. اور یہی بات آپ سورہ حجر میں آیت 88 میں پڑھ چکے ہیں, وقف جناح کل المؤمنین, اور اہل ایمان کے ولی اپنے بازو جھکائیں, پروں کو جھکاؤ. ایک طرف انذار ہے تو دوسری طرف وقف ہے, یہ خوبصورت کمبینیشن ہوتا ہے. آپ کے اندر کوئی اکڑ نہیں ہونی چاہیے, آپ کے میں سب سے نیچے ہوں, میں سب سے چھوٹا ہوں. ہاں فائنا سعو کا, پھر اس کے باوجود بھی نہ مانیں, آپ کی نافرمانی کریں. فقل انی بری ام مما تعملون, تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہ آخری درجہ ہوتا ہے. آپ ایک دعوت پکا کے کہتے ہیں اچھا انی بری ہوں مما تعملون, بڑی جکڑ بندی ہیں جس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, ٹریفک میں سٹک کوئی بندہ, اس کو سوچے اور آپ کے ود ان 5 منٹ پہنچو ادھر, کیا کرے گا؟ گاڑی چھوڑ کے نکل کے آ جائے تو آ جائے, آپ کے کہنے پہ نہیں آئے گا. لوگوں کی زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں, اللہ نے آپ کے ایک ایک کر کے اگر گریں کھول دی ہیں, ڈھیلی ہو گئی ہیں, تو اکڑ نہیں, ابھی لوگ بندھے ہوئے ہیں. آپ آرام کریں, ابھی سکون سے لاؤ, میں تمہاری مدد کروں, میں تمہیں رائڈ دوں, میں تمہیں بلاتی ہوں, میں تمہارا کھانا لے کے آؤں گی, تمہارے گھر میں پکا دوں گی. ایک دفعہ ایک کے ساتھ سلا دینا کہ ہم لینے والے نہیں ہیں, دینے والے ہیں. اور یہ جو میں کہہ رہی ہوں اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ تمہارا فائدہ ہے, تو لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے. اور یہ جو بریوں مما تعملون ہے, یہ کئی سال کے بعد حکم ملا تھا سورۃ کافرون میں کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. سب کہہ دیا حجتیں پوری ہو گئیں, مکہ کا سفر پورا ہونے والا ہے, ہجرت قریب ہے, اب کہہ دو کافروں پھر میں نہیں مانتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. اچھا جب خاندان سے یہ اعلان برات کریں تو دل میں ایک خیال آتا ہے میں اکیلی رہ جاؤں گی, آئی ول بی آئسولیٹڈ, میرے بچوں کے رشتے کہاں ہوں گے, ہائے میرا میاں اکیلا بھائی ہے, پھر اس کے ساتھ بھائی نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. تو کہا وتوکل علی العزیز الرحیم, اور اے نبی آپ بھروسہ کیجیے اس اللہ پر جو بڑا زبردست اور نہایت رحم کرنے والا. سارے اٹھنے والے سوالوں کا جواب مل گیا. خاندان اگر ساتھ نہ دے, لوگ اگر آپ کی بات نہ مانے تو کیا کرو, وتوکل اللہ, پھر اللہ پہ توکل کریں. ایک وقت آتا ہے تنہا ہونا پڑتا ہے, حضرت ابراہیم تنہا ہوئے, اللہ کے نبی 3 سال بعد ہوئے شاب ابی طالب میں, ہجرت کی تھی تو کس کو ساتھ لے کر گئے تھے, دوست ہی ساتھ گئے تھے. اچھا یہ بھی ایک فیکٹ ہے, خاندان نہیں مانتا, اللہ کے نبی سے دیکھ لیجیے, دیر سے مانے. ابن عباس کب مسلمان ہو کر آئے ذرا دیکھیے, ابو سفیان کہاں جا کے مسلمان ہوتے ہیں, آپ کا اپنا داماد ابو العاص کہاں جا کے مسلمان ہوتے ہیں, اور دور کا صدیق ابو بکر پہلے دن مسلمان ہو گیا. تو کوئی مانے کے نہ مانے آپ تڑپتے رہے اور اس ذات پہ توکل کرے جو الذی یراک حین تقوم, جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. بڑی خوبصورت آیت ہے, کب کون کہاں کھڑا ہوتا ہے, پچھلی آیتوں سے لے لیجئے, جب آپ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جب آپ تھکتے ہیں, آپ کی کمر ٹوٹتی ہے, آپ کھانے پکاتے ہیں, آپ گھر صاف کرتے ہیں, آپ اپنے بزی اسکیجول میں سے وقت نکال کر ان کو اللہ کے لیے ملتے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اتر گئی ساری تھکن, ساری پریشانی بیماری ختم ہو گئی, ختم ہو جاتی ہے, صرف اور صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کریں. 10 اچھا کہیں گے تو کوئی ایک آپ کو برا بھی کہے گا, ان کو بڑا شوق ہے ہمارے اوپر بڑا بننے کا, اچھا یہ اب ہمیں ستانے کے لیے آ گئے, کوئی بات نہیں, اللہ جانتا ہے آپ کو جو بات سننی پڑے گی, اللہ کو پتا ہے. یہ ہے وہ سوچ جو بندے کو مطمئن کر دیتی ہے کہ چلو بھائی کسی کو بھی نہیں پتا کہ مجھے اس میں کتنی مشکل آتی ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے, اور اس طرح سے کھڑو کہ بس تم اللہ کے لیے کھڑے ہو. یہ ہے ایک اس کی سمپل تفسیر. لیکن اب ہی نہ تقوم کے 2-3 مختلف معنی ہیں. نمبر 1, تہجد میں آپ کا کھڑا ہونا, اور میں نے آپ کو ترجمے میں دونوں لفظ لکھائے تھے, کھڑا ہونا یا اٹھنا, سیم بات ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, سورہ مزمل کی پہلی دو آیتیں, یہاں یہ بھی مراد ہے کہ چادر لپیٹنے والے قیام کیجئے رات کو کچھ دیر کے لیے, ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کیسے دیکھتا ہے. سورۃ الانعام آیت 103, لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر, اسے نگاہیں نہیں پا سکتی جبکہ وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے, وہ لطیف بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی ہے. تو گویا کہ ایک طرف قیام النہار ہے تبلیغ کی صورت میں, اور ایک قیام اللیل ہے رات کی عبادتوں میں. یہ دو قیام نصیب ہو جائیں اگر ہمیں, راتوں کو رب کے سامنے کھڑے روئیں تڑپیں, اللہ کے نبی کے سینے سے ہنڈیا کے کھولنے کی آوازیں آتی تھی, اپنے خاندان کے لیے روتے تھے, اور دن میں ان کو بلائیے, پھر دیکھیے اللہ کس طرح آپ کے لیے بات کرے گا. کھڑے ہو جاؤ جس طرح بھی کھڑے ہو گے, اور کب دیکھتا ہے, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اور وہ دیکھتا ہے اس وقت جب آپ آتے جاتے والوں میں ہوتے ہیں, یعنی اور وہ دیکھتا ہے آپ کے آنے جانے کو سجدہ کرنے والوں میں. اس سے کیا مراد ہے, اس کے پھر مختلف معنی ہیں. نمبر 1, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ تہجد کی نماز پڑھنے والے مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے رات کو گزرتے اور ان کو دیکھتے, اس کا ذکر ہے. آج ہمیں بھی جاگنا پڑے گا دیکھنے کے لیے کہ لوگ تہجد پہ اٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں. آپ نے پڑھا ہے نا حضرت, سنا تو ضرور ہوگا, حضرت عمر فاروق راتوں کو جا کے دیکھا کرتے تھے, اور وہ ایک ماں بیٹی کی جو بات چیت سنی, یاد ہے واقعہ. پہلے دور کے لوگ اس لیے راتوں کو ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ اس کے یہ اٹھا ہوا بھی ہے کہ نہیں, ہم کہتے ہیں نہیں کو ڈسٹرب نہ کرو, فون نہیں کرتے. آج آپ کہتے ہیں ہم کیسے جائیں آدھی رات کو, نہیں جائیں, فون کر دیں, کیا حال ہے کیسے. اب اس وقت کو کہتے ہیں اس وقت فون کیوں کیا, تو یہ جاگنے کا وقت ہے. پھر اسی طرح دوسرا اس میں مراد ہے آپ کا آنا جانا, میل ملاپ, اپنوں سے ملنا, اپنوں کے گھروں میں آنا جانا. پھر اسی طرح نماز کے اندر اٹھنا بیٹھنا بھی مراد ہے، قیام، رکوع، سجدہ. تیسری اس کی تفسیر ہے کہ با جماعت نماز کی طرف اشارہ. انجیل کے مطابق حضرت مسیح کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دور جو یہ دنیا میں گزارا اس میں وہ پہاڑی پر چلے گئے اور دعائیں کرتے تھے اور شاگردوں کو بھی اسی بات کا حکم دیتے تھے. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. کس کو سنتا؟ دعاؤں کو. علیم کس چیز پہ؟ حالات کا، تمہارے حالات کو دیکھتا. اب دیکھیں کسی غیر کو تو بعد میں جا کے اٹھائیں گے، تو ہم تو اپنے گھر والوں کو نہیں اٹھاتے. دوسرے کمرے میں سوئے بچے کو کوئی اٹھائے تو آپ مائنڈ کرتے ہیں. تو کل یہی باتیں افسوس کا ذریعہ ہوں گی. سورہ یونس آیت 61 میں بھی ہم پڑھ چکے، وما تکون فی شان نبی، تو جس حال میں بھی ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ تنہائی میں بھی تہجد پڑھتے تھے اور بعض دفعہ حرم میں جا کے بھی پڑھتے تھے، لوگوں کے بیچ میں بھی پڑھتے تھے. تو یہاں ہم سب کو ایک سوچ ملی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اب آخری ٹاپک ہے سورت کا، پڑھتے ہیں اکٹھا، پھر اس پہ بات کریں گے. حل انبیوکم، کیا میں نہ بتاؤں تم کو؟ مراد یہ کہ میں ضرور بتاتا ہوں. اللہ من کا نزل شیاطین، کہ کس پہ اترتے ہیں شیطان؟ اب آپ مجھے فوراً بتائیں یہ کس بات کا جواب ہے، جلدی سے بول، سب بول دیں. آیت نمبر 192 کا جواب ہے. وہاں کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ اترتے ہیں شیطان کا، اس پہ نہیں اترتے، اس محمد پہ شیطان نہیں اترتے. آؤ اب تمہیں بتائیں کہ شیطان کس پہ اترتے ہیں. تنزل علی کل افاک نسیم، وہ تو اترتے ہیں ہر جھوٹ کھڑنے والے گناہگار پر. یہ حالات ہے. یہ قرآن جنات اور خبیث روحوں کا بنایا ہوا تو نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ تو جھوٹوں پہ اور گناہگاروں پہ اترتے ہیں. تم اس نبی کا کردار تو دیکھو، کیا یہ افاق ہیں؟ جھوٹا ایک ہوتا ہے افق اور ایک اس سے افاق، بہت جھوٹا. جیسے کس اور کذاب ہوتا ہے نا، کاذب اور کذاب کا فرق ہے، وہی یہاں مطلب سب سے بڑا جھوٹ. اور اسیم فعیل کا وزن ہے، مسلسل گناہگار، یعنی گناہ کرتا ہی رہتا ہے. یلقون السمع، وہ انکار کرتے ہیں سنی سنائی باتوں کو. اکثر ہم کاذبون، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. یہاں تک ایک کردار پورا ہوا. یہ ہیں وہ جس کو آج آپ کہہ سکتے ہیں کاہن. شیاطین کس پہ اترتے ہیں؟ کاہنوں پہ. یعنی آئے 22 اور 23 کے نیچے دیکھ لیجئے، کاہنوں پہ شیطان اترتے ہیں. بخاری اور مسلم کی بہت ساری روایتیں ہیں، جس میں ایک روایت بخاری کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ سے آسمانوں میں باتیں کرتے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں ایک واقعہ بھی سنا تھا میری زبان سے، کہ آسمان سے آواز آئی بادلوں میں سے، پھر ایک آدمی نے سن لی، پھر بارش پلان کے در بچ برسا. یاد ہے آپ کو وہ واقعہ؟ اس کی فلانا مال کی تقسیم کے بارے میں سنایا تھا، وہ واقعہ ذہن میں رکھے. فرشتے آسمانوں میں ایسی باتیں سن لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں دوسرے فرشتوں کو. کچھ شیطان جو ایک دوسرے کے سر پہ ہی ہوں، جیسے ایک کھڑا ہے نا، دوسرے دوسرا پھر تیسرا، اس طرح کھڑے ہو کے نا آسمانوں تک جاتے ہیں، اور اس میں سے پھر بادلوں اس کی باتیں سن لیتے ہیں، اور اس میں سے وہ نیچے آتے آتے ایک جلتا ہے، جب اوپر سے شعلہ پڑتا ہے وہ جلنے سے پہلے دوسرے کے کان میں کہہ جاتا ہے، دوسرے وہاں سے وہ بات ایک. اور حدیث میں آتا ہے کہ 100 جھوٹوں میں ایک سچ ملا کر وہ دنیا کے کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. یہ ان کا ذکر ہے، کہانت. پیچھے بھی تھوڑا ذکر کیا تھا، لیکن بادشاہ ہیں تو کاہن، فورچون ٹیلرز، فیوچر ٹیلرز، یہ اسلام کا مزاج نہیں. ان کو شیاطین ایسی باتیں بتاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا لوگ ان سے کوئی بات پوچھتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے. تو یہی بات ہے، 100 میں ایک سچ ہے، 100 جھوٹ میں ایک سچ ہے، تو وہ ایک سچ کبھی ہو جائے گا نا. تو ایسی باتیں کرنا کرانا ہمارے دین میں نہیں ہے. اور کس پہ اترتے ہیں؟ نمبر 2، وشعرا، اور شاعروں پر. ملائیے کا نہیں، بعض لوگ غلطی سے یہ پچھلی ساری صفات شاعروں میں ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. واو بتا رہی ہے کہ ایک دوسرا کردار ہے. شیاطین کس پہ اترتے ہیں؟ شعراء پہ اترتے ہیں، شاعروں پہ، پوئٹس پہ. یتبعہم الغاوون، جن کی پیروی بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. ترجمہ بڑا مشکل ہے، غلطی نہ کھائیے گا. شاعر ان کی پیروی بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. وہی بات جو مکہ والوں کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری سیکھ لی ہے اور یہ قرآن اس کا شاعرانہ کلام ہے، تو کر نہیں. شاعروں کے پیروکار تو بڑے بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھٹکے جو ماننے والے ہیں، وہ تو ابوبکر صدیق ہیں، وہ تو بلال ہیں، وہ تو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کا کہ تم دیکھو کہ کسی کو ماننے والے کون ہیں. سورۃ یاسین کی آیت 69 میں آتا ہے وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, ہم نے تو آپ کو شعر کرنا کہنا سکھایا ہی نہیں ہے اور نہ یہ آپ کی شان ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب کبھی شعر پڑھتے تو غلط پڑھتے, کئی دفعہ آپ جو شعر پڑھتے پھر اس کی اصلاح دوسرے کرتے تو آپ کہتے کہ مجھے شعر یاد نہیں رہتے. اور آج اللہ معاف کرے ہم صرف بعض سپیکر کو ان کی شاعری اور میلوڈی اور ان کے صوتی حسن کی وجہ سے ایڈمائر کرتے ہیں. اچھی دل لگی, اگر کوئی بات اچھی ہے تو بہت اچھی ہے, لیکن اگر اس میں غلط باتیں ضعیف باتیں اور صرف وہ ایک کانوں کا چسکا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو بہتر جانتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی شاعر نہیں تھے. الم ترنم فی کل وادی یہیمون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو وہ ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں. اب یہ شاعروں کی صفات ہیں. اگر ادھر اسائنمنٹ میں سوال آ گیا کہ شاعروں کی کیا صفات ہے تو یہ لکھیں گے. نمبر ایک, ایسے ہی بھٹکتے رہتے ہیں وادیوں میں. یہیم ان کے ہاما سے ہاما اہیم کیا ہوتا ہے, ادھر سے ادھر منہ اٹھا کر چلتے جانا, جیسے جانور ہوتے ہیں نا ادھر سے ادھر جاتے ہیں بے مقصد, ایم لیسلی, وانڈر بلائنڈلی. کیا یہ شاعروں کی بات نہیں؟ آج بھی آپ دیکھیے کہ جو شاعر ہوتے ہیں ان کو بعض دفعہ اپنے گھر کی ہوش نہیں ہوتی, کپڑوں کی ہوش نہیں ہوتی, بعض دفعہ اپنی بیویوں کے حقوق پورے نہیں کر سکتے, اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ ساری حدیثیں بعد میں اکٹھی لکھاؤں گی, صرف قرآن کے بعض تک اگر دیکھیے گا. پہلی بات یہ کہ یہ وادیوں میں گھومتے رہتے ہیں. دوسری بات, وانہم یقولون, اور وہ کہتے ہیں وہ باتیں, ما لا یفعلون, جو وہ کرتے نہیں ہیں. کیا کہتے ہیں شاعر؟ میں تیرے لیے آسمان سے ستارے توڑ لاؤں, تو توڑ کے لاتے ہیں. میں تیرے لیے, وہ کہتے ہیں نا کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تمہارے بال اتنے لمبے ہیں کہ سرے سے لے کے, جڑ سے لے کے سرے تک پہنچنے میں زندگی ختم ہو جاتی ہے. کتنے کو لمبے بال ہوں گے آپ امیجن تو کریں ذرا. سارے فلموں کے بول جمع کر کے آپ اس جملے کو سامنے رکھ لیں کہ انم یقولون ما لا یفعلون, تیری آنکھ سے شراب پیتے ہیں. کبھی کبھی آنکھ سے شراب پی سکتا ہے کوئی؟ وہ تو آنکھوں سے پلا دیتے ہیں. یہ ہے یقولون ما لا یفعلون. اللہ کے نبی نے فرمایا گانا دلوں میں نفاق اگاتا ہے. اور ایک دفعہ گانے کا بول یاد کر لیں یا سن لیں بھولتا بھی نہیں ہے. یقین کیجیے یہ سچ ہے. شیطان یاد کرواتے ہیں, ترجمہ تو یاد کرنا پڑتا ہے, گانے تو شیطان یاد رکھاتے ہیں کہ وہ کیا کہا تھا. ہاں مگر ایک شاعر تھے حسان بن ثابت, وہ پریشان ہو گئے ان آیتوں کو سن کر. اللہ کے نبی یہ کیا, میں تو شاعر ہوں, روئے. تو آپ نے اللہ نے کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں. وذکروا اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر کریں کثرت سے. یعنی کہ حسان تو ان میں سے نہیں ہے. آپ نے ان کو بلایا اور تسلی دی, کہا نہیں احسان تو احجہم, تو ان کی حج کرتا رہ. وجبریل معکم, جبرائیل تیرے ساتھ ہے. تو کیا پتا چلا کہ جو شعر اللہ والے رسول کی محبت کے, فطرت اور شریعت کے تقاضوں کے اندر ہوں وہ برے نہیں بلکہ اچھے ہیں. حقیقت ہے کہ شعر کا اپنی انسان کی ذات پہ اثر پڑتا ہے. بالکل اس کا سیدھی بات اور ہوتی ہے, لیکن کہیں بھی تھوڑے سا ایسے میلوڈی یا میوزک نہ بھی کہیں, اگر رائمز ہوں تو بچے بھی کان اٹھا کے سن لیتے ہیں. تو یہاں بتا دیا گیا کہ شاعری بری نہیں ہے, اصل اس کا ٹاپک برا ہے. ہاں عموماً شاعری کا ٹاپک برا ہوتا ہے. آپ دیکھیے شراب, نشہ, گانا, مرنا جینا, ساتھ جینا تیرے ساتھ مرنا, تیرے لیے بنایا مجھے رب نے, تیرے لیے دنیا میں آئے, یہ قرآن صلاتی و نسکی کا اپوزٹ نہیں ہے؟ ہاں تیرے لیے جیئیں گے, تیرے لیے مریں گے, سب جھوٹ ہے. تو عموماً شاعری میں یہ گندگلا ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو کہ خلاف حقیقت ہو. اپنے جملوں کو خود دیکھیں, 100 دفعہ کہا ہے جھوٹ ہوگا یہ. اسی طرح سے ایسی ساری چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہوتی. فرمائے ون پرسروں میں بعد ایمان ظلموں, اور وہ بدلہ لے لیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا. اشارہ ہے حسان بن ثابت کا کفار مکہ کی حج کرنے کی طرف. چونکہ وہ اللہ کے نبی کی حج کرتے تھے, حجبت محمدن و عجوبت منہم, انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی. حج کہتے ہیں جسے انسلٹ کرنا, کسی کو برا کہنا. تو میں نے اس کا جواب دے دیا, اور اس کی جزا اللہ سے لیتا ہوں. یہ ان کے اشعار ہیں حسان بن ثابت کے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کرتے ہو جو شیما کے بھائی تھے, اور میرے والد اور والدہ کی عزت جو ہے اس سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے, ان پہ وہ نچھاور ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وانتصروا من بعد ما ظلموا, جب کوئی اسلام کے خلاف شعر بولتا ہے تو تم اسلام کی حمایت میں بولو. ٹھیک ہے. وسيعلم الذين ظلموا, اور ان قریب یہ ظالم جان لیں گے, ای منقلب ينقلبون, کہ کس جگہ وہ لوٹ کر جائیں گے. یہ محاورہ ہے, اردو میں کہتے ہیں نا کہ دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اب ان لوگوں کا اپنا انجام نہیں دکھ رہا, وقت آنے پر لگ پتا جائے گا کہ یہ بھیانک انجام کس کا ہوگا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا پھر ان لوگوں کا. تو خلاصہ کیا ہے ان آخری آیتوں کا؟ دیکھیے شاعر مختلف قسم کے ہوتے ہیں, استثناء ہے. اگر نمبر ایک کوئی شاعر حقیقی مومن ہو, لکھیے جو شاعر سچا مومن ہے, یعنی اس کے عقیدے میں شرک نہیں. اب میں نام لیتے لیتے رہ گئی ہوں, لیکن عبداللہ شاہ لال کلندر اور پتہ نہیں مست کلندر یہ کچھ نہ کہتا ہو, کبھی قوالیوں کی ذرا بول تو سنیں. پہلی شرط ہی گر جاتی ہے, نمبر ایک شاعر حقیقی مومن ہو, ایمان اس کے دل میں راسخ ہو چکا ہو. دوسری بات اعمال صالح پر پابند ہو, اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں نماز روزہ حج اس کا یقین ہو. تیسری چیز شاعر کے لیے لازم ہے کہ ذکر اللہ کرتا ہو, ذکر کثرت سے کرے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز کیا ہے کہ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے کسی کو جواب دینے کی تو پھر ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کے لیے زبان سے وہی کام لے جو ایک مجاہد تیر اور شمشیر سے لیتا ہے. تو یہ شاعری تو پسندیدہ, اس کے علاوہ شاعری سے بچنا چاہیے. خاص طور پہ جھوٹی محبت کی شاعریاں, فلمی ہیرو ہیروئن, ساری فلمیں فلاپ ہو جائیں اگر ہم شاعری کا یہ نظریہ اپنانے لگ جائیں. حسان بن ثابت ہے, یہ اللہ کے نبی کے دربار میں شاعر تھے اور اس وقت رواج بہت تھا. ٹھیک ہے, ادھر اٹھتا ہے انشاءاللہ. بات تو پوری ہو گئی ہے اور وقت بھی اوپر چلا گیا, اللہ نے چاہا تو کل اگلی سورت شروع کریں. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پریکٹیکلی عمل سے, اس کو انشاءاللہ کل چند منٹ سے دیکھ کر آگے جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کوئی کوشچنز اگر آپ کے ذہن میں ہوں گے تو لکھ کے یہاں چھوڑ دیجیے گا تاکہ کل شروع میں اس پہ بات کریں گے, پھر آگے انشاءاللہ چلیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ خیرین کثیر و احسن الجزا استاذہ جی. الحمدللہ. کیا سیکھے جا رہے ہیں آج ہم؟ ایک ایک بات لکھیں آپ. جی کیا سیکھے جا رہے ہیں آپ؟ ایک ایک بات لکھیں. جی اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینی ہے انشاءاللہ تعالی, اور صرف یہ کہ ہم ڈفرینٹ ویز کو سوچیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے سکھائیں, اور پھر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کام ضرور کریں. بالکل کمپلیٹ خلوص, درد اور محبت سے دین کا کام کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, ان شاء اللہ تعالیٰ. اور یہ بھی کہ ہم نے دیکھا نا کہ قرآن ہمارے پاس کتنی بڑی ایک نعمت ہے, ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. سو ازنٹ اٹ کہ ہم روزانہ یہاں آتے ہیں, ہمیں اتنی ڈھیر باتیں سمجھ میں آتی ہیں, پتہ چلتی ہیں. That we absorb these ayahs into our hearts and share with others. بالکل سچا مومن, بالکل ٹھیک ہے. کچھ کیا پیرنٹس کو بھی دعوت دے سکتے ہیں, استاذ زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. ساتھ ان شاء اللہ پھر کل جب ہم بات کریں گے تو اس وقت آپ ان کو بتائیے گا. ٹھیک. اور بیکار شاعر نہ بنے, بالکل بیکار کی باتیں نہیں کرنی چاہیے نا, اس میں کوئی شرکیہ بات نہیں ہونی چاہیے ہے, ایسی گناہ کی باتیں نہیں ہونی چاہیے ہیں. Always welcome warmly those who come for ilm اور calling family member towards deen. تو انشاءاللہ ہم سب نے سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور کیسے اس پروجیکٹ کو اپنے لیے لے کر چلنا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے خاندان میں بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ, اور ہم سب ان کے لیے کام کریں تو کتنی جلدی یہ بات آگے پھیل سکتی ہے نا. تو شرط یہ کہ شیطان ہمیں پروکراسٹینیشن نہ دے کہ ہم چیزیں ڈیلے کرتے چلے جائیں. Make them feel comfortable. Quran is a big, big treasure. And we are subhanahu wa ta'ala, help us to stay steadfast and keep spreading the light of Quran. Bilkul sahi. Aur love baatein اور نہ میوزک ان سب سے بچنا ہے, بالکل صحیح. اینڈ پوئٹری ود ان لمٹ از الاؤڈ, جی بالکل بالکل صحیح. چلے الحمد للہ رب العالمین, جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن الجزا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.